نتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے بھاگ نکلا، یعنی علم تھا علم کے باوجود گمراہ ہوا، اور جب علم کے باوجود اپنی خواہشات نفس کے پیچھے وہ پڑا تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والے میں شامل ہو کر رہا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، یعنی دین میں بھی اس کو بلند مقام دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، یعنی دنیا کی محبت میں ڈوب گیا اور دین کو خیر باد کہہ دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا. ایسا شخص وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان باہر نکالتا ہے. او تترکہ یلہث، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان باہر نکالتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، یہ قصے ان کو بتاتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. یہ جس طرح آیات پڑھی گئی ان سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی ایک خاص شخص سے جس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قصہ سنانے کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ کسی برائی کی مثال پیش کرتے وقت اس شخص کا نام نہیں لیا گیا. یعنی کردار تو ہے، نام تو ہے، لیکن نام نہیں بتایا گیا، صرف اس کا حال بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے یہ چیز کچھ زیادہ اچھی نہیں، دوسری بات یہ کہ یہ صرف ایک شخص کا قصہ نہیں، کیونکہ اگر ایک نام لے کے بتا دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ مخصوص شخص کی بات ہے اور ہم میں تو یہ عیب ہے نہیں. یہاں برائی کو عمومی انداز میں پیش کر کے ہر ایک کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا کہ اپنے آپ کو دیکھو، اس میں کہیں تم تو نہیں ہوئی ہے، کہیں تمہاری بات تو نہیں ہو رہی. اب بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں ایک ایسے شخص کی مثال پیش کی جا رہی ہے جسے آیات الہی کا علم ہے، جو دین کو جانتا ہے، حقیقت سے واقف ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس شخص کے پاس علم ہو، حقیقت جانتا ہو، اس کا طرز عمل بھی درست ہو، اس کا عمل اس کے مطابق ہو. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ علم بھی حاصل کرتا اور عمل بھی ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا گیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. ایک اور جگہ پر فرمایا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بلند ہیں. یعنی ہر ایک کے درجے کتنے کتنے بلند ہیں، جتنا جتنا اس نے اس راہ میں کوشش اور محنت کی ہے، جتنی کسی کی محنت ہے اتنی ہی اس کی بلندی ہے اللہ کے نزدیک. یہ دنیا کی ڈگریوں کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی کے پاس ماسٹرز ہے، کسی کے پاس پی ایچ ڈی. اللہ کے یہاں ان ڈگریوں کی وقت نہیں ہے اگر انسان کے پاس علم میں عمل نہیں. وہ کسی کے علم سے ظاہری ڈگری سے متاثر نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس علم کے ساتھ عمل کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، اس کی زبان اور عمل میں کتنا فاصلہ ہے اور کتنی موافقت ہے. بہرحال اب یہ کہ ایک شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کی روشنی سے خود فیض اٹھا رہا ہو، دوسروں کو پہنچا رہا ہو، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند درجے پاتا ہے. لیکن کچھ بدقسمت کردار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دین کا علم حاصل تو کرتے ہیں مگر اس سے دنیا کمانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور جب اس کے ذریعے دنیا نہیں ملتی تو بسا اوقات اس علم کو، اس سب کو خیر باد کر کے چھوڑ کے پورے کے پورے دنیا کی طرف لگ جاتے ہیں. دنیا کے فائدوں، لذتوں، آرائشوں کی طرف جھک جاتے ہیں، خواہشات نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جو ہی کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو شیطان اسے اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے. اب کیا ہے، جب شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر شیطان جس کا دوست بن جائے، جس کا رہنما بن جائے، جس کے پیچھے لگ جائے، پھر اس کا چھوڑے گا کیا، کیونکہ وہ تو کھلا دشمن ہے نا. اب دیکھیں، جو شخص دشمن کے ہتھے چڑھ جائے تو دشمن اس کا کیا کیا کرتا ہے، یعنی کوئی اپنے دشمن کے ہاتھ لگ جائے، دشمن اس کا غالب آ جائے، پھر اس کو باقی کچھ نہیں چھوڑتا. اب اس شخص کے بھی پیچھے شیطان لگ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، علم کی وجہ سے جو عزت اور فضیلت اور جو مقام اور قدر اس کو ملنا ہوتی ہے وہ سب چھن جاتی ہے اسے. وہ بظاہر بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑی ترقی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انتہائی بدقسمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے. جیسے جانوروں میں ایک کتا ہوتا ہے، اور کتا کس چیز کا سمبل ہے، لالچ کا. اس کی طرح پتھر پھینکو، ہڈی پھینکو، کچھ پھینک کے دیکھو، وہ اس کو مارنے کے لیے بھی پھینکی گئی ہو تو وہ بھاگے گا نہیں، ایک دفعہ پیچھے پلٹ کے ضرور دیکھے گا کیا آیا، شاید کو کھانے کی چیز آئی ہو. فرمایا، یہ شخص بھی اپنی دنیا کی محبت میں اور لالچ میں اتنا دور نکل جاتا ہے کہ نہ کسی کی ملامت کی پرواہ ہے، نہ کسی کی ڈانٹ کی پرواہ ہے، اور نہ ہی کسی سمجھانے کی پرواہ ہے اس کو. یہ پوری طرح اپنی لالچ میں گرفتار ہو کر وہی عمل کر رہا ہے جیسا کتا لالچ میں بہیو کرتا ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترک یلہس، کتے کی زبان ہر وقت باہر ہی لٹکتی رہتی ہے، اس کی رائے ٹپکتی ہی رہتی ہے. اس کو مارو، اس پہ حملہ کرو، تب بھی زبان لٹکے گی، اس کو چھوڑ دو تب بھی لٹکی رہے گی. یعنی پوری طرح اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا، دنیا کا بندہ بن گیا، نفس کا بندہ بن گیا. فرمایا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اس مقام پر ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس تھوڑا علم ہے یا زیادہ ہے. اس علم کے ساتھ ہم معاملہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اس علم کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس نعمت کو جو اسلام کی اللہ نے ہمیں دی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، وہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، اور ایک لمبا سفر ہم کو طے کرنا پڑتا اس نعمت کو پانے کے لیے. لیکن اس نے ہدایت کے گھرانوں میں پیدا کیا، یہ کتاب عطا کی، پھر ان لوگوں میں پیدا کیا جن کو اللہ نے علم دیا، سمجھ دی، کتاب کو سمجھنے کا موقع دیا. پھر ہم اس کی اگر قدر نہ کریں، پھر اگر اس کو اٹھا کر رکھ دیں، چھوڑ دیں، بھول جائیں، بلا دیں، گویا کہ ہم جانتے ہی نہ ہو، گویا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ پوری طرح دنیا میں انوالو ہو جائیں، تو سوچیں آخرت میں پھر کیا منہ دکھائیں گے. ہمیں تو امت مسلمہ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم خود بھی اس کتاب پر عمل کریں اور اس کی تعلیم کو دنیا بھر میں پھیلا دیں، ہر زبان اور ہر مذہب اور ہر طرح کے لوگوں تک. لیکن افسوس یہ کہ آج امت مسلمہ خود دنیا کی محبت میں اتنی ڈوب چکی ہے کہ اس کتاب کو بھول بلا چکی ہے. سب کچھ پڑھتے ہیں، عمریں لگاتے ہیں، زندگی کھپاتے ہیں طرح طرح کی کتابیں پڑھنے کے لیے، اگر وقت نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کا نہیں ہے، اس میں غور و فکر کا نہیں ہے. اپنا مال، اپنا وقت، اپنی قربانی، اپنی ذہنی صلاحیت، سب کچھ آج امت مسلمہ لگا رہی ہے، لیکن فکر کس بات کی ہے کہ دنیا میں کیسے آگے نکلے. اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم اس کے بنو گے تو وہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی. لیکن اگر تم اس نعمت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے ذریعے دنیا کے عروج پانے کی کوشش میں رہے تو وہ نہ مل سکے گا. کہ تم حامل کتاب قوم ہو، تمہارا معاملہ مختلف ہے دوسری قوموں سے، تم دوسری قوموں کی نقالی نہیں کر سکتے، ان طریقوں سے عروج اور عزت نہیں پا سکتے، تمہیں پلٹنا ہوگا اسی کی طرف. ان اللہ یرفع بهذا اقواما ويضع به اخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو، قوموں کو عزت بخشتا ہے، بلند درجہ عطا کرتا ہے، اور بعض کو اسی کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے. آج امت مسلمہ کے پاس یہ نسخہ کیمیا ہے جس کی وجہ سے پہلے دور کے مسلمانوں کو عزت ملی تھی، لیکن آج کروڑوں کی آبادی ہوتے ہوئے ذلیل و خوار ہیں، اس قوم کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، لعنت ہوئی اللہ کی، ان کے ہاتھوں ہم کو مار پڑ رہی ہے، کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ آخر کیوں ہو رہا ہے یہ سب، اور ہمارے ہی ساتھ ہر جگہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہی دنیا بھر میں ٹیررسٹ کیوں ڈکلیئر ہو رہے ہیں؟ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے بے بس ہو گئے، اتنے مغلوب ہو گئے، آخر کیوں؟ کیوں نہیں وجہ سوچتے؟ کیا وجہ یہی تو نہیں کہ اللہ کی کتاب کو بھول کر، اس کے دین کو چھوڑ کر ہم جس طرح دنیا کی محبت میں ڈوب گئے اور ذلیل و خوار ہو کر رہے گی اور کتے کی طرح زبان لٹکائے ہوئے ہیں دنیا کے لالچ میں؟ کبھی ایک کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس، کیا اسی طرح عزت ملا کرتی؟ تقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو، شاید غور و فکر کریں، شاید کچھ سمجھ سے کام لیں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا، وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. من یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جنات ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اسے سوچتے نہیں، دل پر کوئی بات لیتے ہی نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں. بنیادی طور پر تو یہ غافل لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک بے ہوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے دل، دماغ، آنکھیں، کان، ہر چیز ہدایت کی طلب اور ہدایت کے حصول کے علاوہ اور چیزوں میں گم ہے، اور جو ہی معاملہ ہدایت کا آتا ہے تو ان کے پردے پڑ جاتے ہیں. بات یہ کہ سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو خود کوشش کرنا ہے، ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے خود کو اہل ثابت کرنا ہے، اور جب تک اللہ کی دی ہوئی ان فیکلٹیز سے، ان وسائل سے، ان ذرائع سے، ان صلاحیتوں سے جب تک کام نہیں لیتے اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جانوروں سے بدتر قرار دے رہے ہیں جو اپنا دل، اپنی آنکھیں اور کان استعمال نہ کریں اور بھولے رہیں اپنے انجام کو. تو جو اپنے انجام سے غافل ہو کے جیتا ہے، مثلاً ایک ایسا شخص کہ جو اندھا دھند دوڑ رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ آگے کھائی ہے اور وہ گر جائے گا، تو ایسے شخص کا لازمن انجام کیا ہوگا کہ دوڑتے دوڑتے ایک وقت آئے گا کہ وہ واقعی جا گرے گا، پھر وہ کسی اور کو قصوروار نہیں قرار دے سکتا، وہ اپنے آپ ہی کو دے گا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا وہ کس رستے پہ جا رہا ہے. آج ہم بھی جب تک اپنی آنکھیں اور اپنے کام اور اپنا دل استعمال کر کے حق کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اللہ نے انسان کا درجہ بلند ہی اس لیے کیا جانوروں پر کہ وہ عقل استعمال کرتا ہے، لیکن جو لوگ حق ہی کو پہچاننے کے لیے عقل استعمال نہ کرے پھر وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے. جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، اس کی مرضی کو نہ پہچانے، وہ خواہ ذہین ترین انسان ہو، جب تک انہوں نے عقل سچائی کو نہیں پایا کوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا. ان کی ذہانت اللہ کے نزدیک ایک معمولی چیز ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے منعم، احسان کرنے والے کو ہی نہیں ابھی تک پہچانا، اسی کا حق نہیں دیا، وہ اور کس کے حق دینے کی بات کرتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا وہ بدلہ پا کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اس کی صفات ہیں. بات یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچاننا صرف اتنا ہی کہ ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا اور بس، نہیں، یہ بھی پہچاننا ہے کہ وہ ہے کیا، اس کی صفات کیا ہے. کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو اس کی ایک ایک عادت، ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی، ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. اللہ سے محبت بھی عجیب محبت ہے کہ دعویٰ تو بہت اونچا ہے لیکن پتہ ہی نہیں وہ ہے کیسا. اگر اس کو پہچاننا چاہو تو اس کے ناموں کے ذریعے اس کو پہچانو کہ اس کی کیا کچھ صفات ہیں، اور پھر نہ صرف یہ پہچانو بلکہ اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو بھی. یہ خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یعنی جب اس سے دعا مانگو تو ان ناموں سے پکار پکار کے مانگو اس کو، تاکہ اس کی رحمت جوش میں آئے. اب دیکھیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا کوئی ایک نام ہوتا ہے، اس کے تو کئی نام آپ رکھتے ہیں. جو بھی آپ کے دل میں محبت کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہم تو نہیں چھوڑا کیونکہ ہم تو پہچانتے نہیں تھے اس کو، اس نے اپنے نام خود بتائے، اپنی کتاب میں بتایا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا. ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ان ناموں کو یاد بھی کریں، اس کے ذریعے پکاریں بھی اور ان کو سمجھیں بھی. اگر آپ کو سمجھنے کا شوق ہو کئی کتابیں بھی اس پر ملتی ہیں، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کشید بھی موجود ہے اللہ کے خوبصورت نام کے رکھنے سے، اور اس میں ان تمام ناموں کی ایکسپلینیشن بھی کی گئی ہے. اور کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کر لیں، اور نمازوں کے بعد یا کسی بھی وقت دن میں کم از کم کوئی ایک وقت ایسا صبح شام کا رکھ لیں کہ جس میں ان ناموں کو پڑھ لیا کریں، یا پھر سارے نہ بھی پڑھ سکیں تو جب دعا مانگیں تو صرف یہ نہیں کہیں یا اللہ، بلکہ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، جو بھی اللہ کے نام ہے ان کے ذریعے اس کو پکارے. اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اور جو لوگ اللہ کا نام بگاڑے یا اللہ کے نام میں کجی کرے، اللہ کے نام میں کجی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ کی عظمت کے شایان شان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یعنی اس کے بارے میں ایسا تصور نہ قائم کریں جیسا وہ ہے نہیں، اس کی حقیقت کو پہچانے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بامقصد انسان تھے جنہوں نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، لوگوں نے ان کو مجنون کیسے پکارا. اور انسانوں کی عام عادت یہی ہے کہ صرف انبیاء نہیں، کوئی بھی شخص جو زندگی میں بامقصد ہوتا ہے اور جو ادھر ادھر کے لغزات سے پرہیز کر کے فوکس ہوتا ہے اور صحیح زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کو ہمیشہ مجنون ہی قرار دیتے ہیں، اس پر ہنستے ہی ہیں کیونکہ اس کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے قدرتی طور پر. لیکن اللہ کے نزدیک ایسا شخص مجنون نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرما رہے ہیں ان پہ کوئی جنون کا اثر نہیں، وہ تو خبردار کرنے والا ہے، نذیر مبین ہے، کلم کلا، صاف صاف. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پہ کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ یعنی شاید ان کی زندگی ختم ہونے والی ہو، اب بھی ہوش میں آ جائیں. پھر آخر پیغمبر کی تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں. اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. دیکھیے کتنی صاف آیت ہے نا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو خود بتا دیجئے کہ میرے ہاتھ میں کسی کا فائدہ اور نقصان نہیں، تو پھر آج کے بعد کسی اور ولی کے ہاتھ میں، بزرگ کے ہاتھ میں، کسی نیک انسان کے ہاتھ میں لوگوں کی قسمت اور تقدیریں کہاں سے آ گئی؟ یہ کتنی بڑی بھول ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. اور اگر مجھے رائب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوا، اسی طرح یہودی عورت نے آپ کو زہر دے دیا، پھر اسی طرح حضرت خدیجہ کی وفات پر آپ کو وصال جو ہے اسے عام الحزن قرار دیا گیا. یعنی مختلف طرح کی زندگی میں آپ کو غم بھی ہوئے، تکلیفیں بھی آئیں. فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا اور غیب کے خزانے میرے ہاتھ میں ہوتے تو مجھے کبھی کوئی نقصان نہ ہوتا، پہلے سے اس کا بچاؤ کر لیا جاتا. میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں. یہ اللہ کے پیغمبر کا کام، اللہ کا پیغام لوگوں کو دینا ہے، لیکن لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کا مقام دینے لگتے ہیں. یعنی اللہ کی بات تو اس سے لیتے نہیں، ہاں اس کو خدا کے درجے ضرور دے دیتے ہیں. یہی تو شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں وہ لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، اور یہی حال وہ بعد میں آنے والے نیک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ ان کی بات کو غیر اہم قرار دے دیتا ہے اور ان کی شخصیتوں کو بہت اہم قرار دے دیتا ہے، اور اس طرح پھر بھٹکنے کے موقع اسی میں سے نکل آتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا، جسے لیے لیا وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس سے شریک کرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں. یعنی جن لوگوں سے بھی لوگ مدد لینے جاتے ہیں، جن سے یہ رزق مانگتے ہیں، جن سے یہ دنیا کے فائدے چاہتے ہیں، وہ تو اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں. دیکھیے کہ اگر کوئی بھی نیک بزرگ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہوتا نا تو سب سے پہلے اپنی مدد آپ کرتا. کس طرح کہ مرتا نہیں تو یہ موت تو کسی طرح سے نہیں لگتی، اگر مر جاتا تو اس کے بعد اپنی طاقت سے قبر میں اترنے سے انکار کر دیتا. لیکن کوئی بھی انسان کتنا بھی نیک ہو جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کو وصول دیتے ہیں، لوگ اس کو جنازہ پڑھتے ہیں، لوگ اس کو قبر میں اتارتے ہیں، لوگ اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے وہ ساری مٹی پھر لے لیتا. مٹی میں جانے کے بعد کس کی بڑائی رہی؟ یہ نہیں کہ نیک انسان مرنے کے بعد لوگوں کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے قادر ہو جائیں. اگر تمہیں سیدھی راہ پہ آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے، خواہ تمہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. کتنی صاف آیت ہے، عباد امثالکم. لیکن پھر بھی لوگ ہیں کہ کسی کو بزرگ مان کر ان سے جا اپنی حاجت کہتے ہیں. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. وہ بولتے کیوں نہیں خبر سے؟ تمہیں آواز کیوں نہیں آتی اندر سے؟ اگر واقعی وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ جو سنتا وہ تو بولتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈف اینڈ ڈم وہ ہوتے ہیں جو اگر ایک فیکلٹی نہ ہو تو دوسری بھی نہیں ہوتی. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب کسی کو منع کیا جائے تو لوگ کہتے نہیں تمہارے سے بڑی آفت آ جائے گی، تم بزرگوں کو نہیں مانتے ہو. بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو. اپنی ساری شرک کی باتیں دیکھنے کے باوجود سمجھانے کے لیے کیا کرو؟ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو. معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلیوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں, پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی قدروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو, شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کی حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے, اس کی تسبیح کرتے ہیں, اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے, نماز کے بعد آپ سجدہ ادا کر لیجیے گا. اس کی مسنون دعا ہے, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. انفال کا معنی مال غنیمت. جنگ بدر پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا. کبھی تک یہ قانون نہیں معلوم تھا وہ کس کے حصے میں آئے گا, تو لوگوں نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کا ہے, ادھر مت سوچو, اصل کرنے کے کام پہ توجہ دو. اور وہ کیا ہے, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے, بہترین رزق ہے. جیسا کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, یعنی جنگ بدر کے موقع پر, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, یعنی جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی تو وہ رب سے مدد چاہ رہے تھے. جواب میں اس نے فرمایا, میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں, ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غلودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روک ڈال دیتا ہوں, بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ سے چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اور اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والوں, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو, جس میں ایسے موقع پر پیٹ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے مٹھی بھر ریت کافروں کی طرف پھینکی تھی جو ان کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر لڑ نہ سکے۔ فرمایا یہ سب کچھ بھی اللہ کے اذن سے ہوا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے، تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ارادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ارادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت ہاں وہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرکابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی عمل بھی نہیں بدلتا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر آپ دیکھیے دوبارہ یہی بات آ رہی ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے جو عقل استعمال نہ کرے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، یعنی کسی کا دین کی بات سننا، اللہ کی بات سننا بھی دراصل اللہ کا ایک احسان ہے اس بندے کے لیے، اور یہ اسی پر کرتا ہے جس کے اندر وہ کچھ خیر دیکھتا ہے۔ اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی حق کو باطل کا فرق سمجھنے کی توفیق دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، تمہارے قصور معاف کرے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہے تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، کہ وہ انسان سے ٹال دی جاتی ہیں، خصوصی طور پر سحری کے وقت کا استغفار۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو وہ صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں، بس اب لو اس عذاب کو مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں. یعنی جیسے ہم اللہ کا دین پھیلانے کے لیے صرف کرتے ہیں تو دین کے دشمن دین کا راستہ روکنے کے لیے اپنے مال لگاتے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھان کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی باز آ جائیں وہی جنگ بدر میں ناکامی کے بعد تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے گرگزر کیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا ونعم النصير بہترین مولا بہترین مددگار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.